وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله وقال في موضع آخر أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی شان کہ وہ حاکم ہیں اور ہم اور آپ اس کے محکوم ہیں، وہ آقا ہیں اور ہم اس کے غلام ہیں، وہ قادر مطلق ہے ہم مجبور محض ہیں، وہ ہر پل ہر دم ہم پر مہربان ہیں اور ہم ہر پل ہر دم اسی سے غافل ہیں۔ انسان کے دل پر، غلام کے دل پر، محکوم کے دل پر اپنے حاکم اور اپنے آقا کی عظمت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی طاقت و قوت کا احساس جتنا زیادہ ہوتا ہے، محکوم اور غلام کے دل پر اتنا ہی رعب رہتا ہے۔ اور جو غلام، جو محکوم اپنے دل پر اپنے آقا کا رعب رکھتا ہے، دبدبہ رکھتا ہے، وہ غلام، وہ محکوم کبھی اپنے آقا کی نگاہ سے گر نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ اپنے آقا کی نگاہ میں وہ بلند و بالا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ جب اس غلام اور محکوم کے دل میں اپنے آقا کی عظمت ہے، اس کا رعب ہے، اس کا دبدبہ ہے، اس کی طاقت و قوت ہے، اور اپنی بے چارگی ہے، اپنی بے کسی ہے، اپنی مجبوری ہے، تو پھر وہ غلام کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا جو اس کے آقا کے حکم کے خلاف ہو، اس راہ پہ نہیں چلتا جو اس کے منشا کے خلاف ہو۔ تو رعب کا ہونا، دبدبے کا ہونا، اپنے آقا کی عظمت، اس کی بڑائی کا دل پہ ہونا، یہ انسان کو ہمیشہ راہ راست پر اور حاکم کے کہنے کے مطابق لے چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو صحیح راہ پہ رکھنے کے لیے پروردگار نے اپنی حاکمیت کو ہی بار بار ظاہر فرمایا ہے، بار بار اپنی حاکمیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکمین میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تمہاری نگاہوں میں کوئی بادشاہ حاکم ہے، کوئی وزیر حاکم ہے، کوئی قاضی حاکم ہے، مگر تمام حاکموں کے مقابلے میں سب سے بڑا اگر کوئی حاکم ہے، جس کے حکم پر ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے اور تم اس کے حکم سے باہر نہیں ہو، تو اللہ رب العزت کی حاکمیت کا، اس کے حاکم ہونے کا خیال اپنے دل پہ رکھو۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا، ان الحکم الا للہ، کہ کوئی حکم کسی کا نہیں چلتا سوائے اللہ ہی کا۔ جب تم اس کے حکم کے تابع ہو تو اس کے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ انسان کچھ چاہتا ہے اور اللہ کا منشا اور اللہ کی مرضی کچھ ہوتی ہے، تو ہوتا وہی ہے جو حاکم چاہتا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ میں جنت میں رہوں، اللہ کا حکم تھا جنت سے باہر آنا ہے، نظام ایسا بنا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر آنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ ہونے کے اعتبار سے شفقت و پیار اپنے بیٹے سے تھی، تو اسی شفقت و پیار کی بنا پر جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ارکب یا بنیا ارکب معنا، اے بیٹے جلدی آؤ، جلدی آؤ، سواری، یہ کشتی چلنے والی ہے، آ جاؤ میرے سوار، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ باپ شفقت کے ساتھ پکار رہا ہے، سامنے طوفان و عذاب ہیں، اس کے باوجود اللہ کی چاہت نہیں تھی، تو اللہ ہی کی چاہت پوری ہوئی، اللہ ہی کا امر، اللہ ہی کا فیصلہ پورا ہوا، باپ کے تمام تر شفقت کے باوجود باپ کی بات پوری نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے وہاں اپنی شان حاکمیت کو ظاہر فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ کے چچا خدمت گزار خواجہ ابو طالب کلمہ ایمان پڑھ لیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت نہیں تھی، آخیر دم میں بھی وہ کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ تو حکم کس کا پورا ہوا؟ اللہ رب العزت کا پورا ہوا۔ پتا چلا کہ بڑے سے بڑے نبی ہوں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی اپنی شان حاکمیت کو دکھلا دیا ہے کہ میرے بندے، چاہے میرے بڑے سے بڑے، چہیتے سے چہیتے، پیارے سے پیارے نبی کیوں نہ ہو، وہاں ہی میرا حکم چلے گا، اور میرے حکم کے سامنے اگر کوئی روگردانی کرے گا، بڑائی کرے گا، بڑا بنے گا، تو اس کا حشر وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا، کہ تمام تر نیکیوں کے باوجود اور تمام تر مجاہدوں اور ریاضتوں اور عبادتوں اور سجدوں کے باوجود اس کی بڑائی اور حاکم کے سامنے حاکمانہ انداز، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ نے راد درگاہ کر دیا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ عجیب بات ارشاد فرمائی، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اے میرے بندے، میری شان حاکمیت کو تم سامنے نہیں رکھتے، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے ہو؟ کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے ہو؟ کیا مجھ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا بے خطر ہو گئے ہو؟ کیا میری پکڑ کا احساس اور خیال تم کو نہیں ہے؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، وہ اللہ قادر ہے کہ تم کو زمین میں دھسا دے۔ زمین میں دھسنے کے لیے اور زمین میں کسی چیز کو چھپانے کے لیے ضروری ہے کہ زمین کو کریدا جائے، کوئی کریدنے والا ہو، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ زمین کے کریدے بغیر اور زمین کے کھودے بغیر تجھے زمین میں دھسا سکتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یہ زمین تجھے اس طرح نگل لے گی جیسے تمہارا حلق تمہارے لقمے کو نگل کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اللہ کی شان قدرت یہ ہے، اللہ کی شان حاکمیت یہ ہے کہ تمہاری نافرمانی پر اگر اللہ چاہے تو تمہارے اوپر پتھر برسا دے، تمہارے پتھر برس جائے، فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ، وہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا پروردگار نے ان جگہوں پر اپنی شان حاکمیت کو دکھلایا ہے، اس شان حاکمیت کو دکھلانے کا منشا بندے کے دل میں اپنی شان قدرت کو، روب کو، دبدبا کو بیٹھانا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اپنے آقا اور اپنے مالک کا دبدبا، اس کا روب، اس کا خوف، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا تقدس، اس کا مقام، اس کا اونچا مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے انسان اس کے سامنے جھکتا ہے، اور جو انسان جھکے گا تو کبھی اپنے آقا کی نگاہ میں وہ برا نہیں ہوگا، اپنے آقا کی نگاہ میں سزا کے لائق نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر اسی کے ساتھ کہ جہاں پروردگار نے اپنے بندوں کے دلوں پر اپنی عظمت کو ظاہر کیا ہے، اور یاد رکھیے کہ جس نوکر، دنیا کا دستور ہے، بڑی بڑی فیکٹریوں میں چلے جائیں، جس نوکر کے دل پر، جس غلام کے دل پر اپنے آقا، اپنے مینیجر، اپنے ڈائریکٹر کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، وہ کام اتنا ہی بہتر سے بہتر انداز میں کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے ہی ادب کے ساتھ کرتا ہے، ایک کام ہی کرتا ہے اور کام کا انداز بھی اچھا ہوتا ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے احکام پر عمل بھی کرے، اس عمل کے اندر ادب بھی شامل ہو۔ اس لیے اللہ نے شان حاکمیت کو جگہ ظاہر کیا، اور پھر اللہ نے بعض نمونے دکھائے کہ دیکھو جب ہمارے حکم کے اندر کوتاہی ہوتی ہے اور ہمارے حکم سے لاپرواہی ہوتی ہے تو ہم وہ شان قدرت رکھتے ہیں کہ کبھی معاف کرنے پر آتے ہیں تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، عذاب لا کر بھی ہم اتنے بڑے حاکم و قادر ہیں کہ عذاب لا کر بھی عذاب کو ٹال دیتے ہیں، مگر کبھی اپنی شان قدرت کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ عذاب میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ پروردگار نے اپنی شان حاکمیت کو قرآن کریم میں ظاہر فرمایا، چنانچہ کبھی تو قوم عاد کا تذکرہ کیا، کبھی اللہ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، کبھی اللہ نے قوم نوح کا تذکرہ کیا، کبھی اللہ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا، بہت سی قوموں کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے اور ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار کیے ہیں. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم عاد کا تذکرہ اور قوم ثمود کا تذکرہ پورے قرآن کریم میں اللہ نے 9 مقام پہ کیا ہے تاکہ میرے بندے جب میرے قرآن کی تلاوت کریں ان آیات کو پڑھیں تو جگہ جگہ یہ قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم نوح اور قوم لوط وغیرہ کے واقعات, ان پر آئے ہوئے عذاب, ان پہ آئے ہوئے شان حاکمانہ سے آئی ہوئی پکڑ, اس کا تذکرہ میرے بندے جب بار بار پڑھیں گے تو ان کے دل میں ہمیشہ میری عظمت کا استحضار ہوتا جائے گا, میری عظمت و بڑائی کا خیال ان کے دلوں پر دہراتا جائے گا, تو میرا بندہ میرے حکم پر چلے گا بھی اور حکم پر چلنے کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی لحاظ رکھے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے کبھی تو قوم عاد کا تذکرہ کیا, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. اللہ رب العزت نے قوم عاد پر اپنی شان حاکمانہ کو ظاہر فرما دیا, وہ اس انداز میں کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے درمیان آئے اور انہوں نے ان کی غلط حرکتوں کو اور ان کی بہت سی باتوں کو منع کیا اور بت پرستی سے ان کو روکا تو وہ قوم ان کے در پہ ہو گئی. بار بار سمجھانے کے باوجود پھر کیا ہوا, انہوں نے عذاب سے ڈرایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی پاکی سے ڈرو, اللہ کی بڑائی سے ڈرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو, اسی کے سامنے سر کو جھکاؤ, اسی کو اپنا آقا اپنا حاکم مان لو. تو انہوں نے انکار کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے 3 دن ان کی آبادی میں زبردست خشکی آ گئی, ایک دم سے خشکی کا ماحول پیدا ہو گیا اور پھر اس کے بعد بھی نہیں مانے تو کہتے ہیں کہ پہلے ان کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو گیا, پھر ان کا چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا, پھر ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا, اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کا جو عذاب آیا تو عذاب ہوا کی شکل میں آیا, بریحٍ صرصرٍ عاتیہ, نہایت سخت اور تیز اور تند اور ٹھنڈی ہوا آئی, ایسی ہوا کہ جس ہوا سے ہوا کی تیزی کی بنیاد پر ہوا کے جھونکوں اور ہوا کے طوفانوں کی بنا پر ان کے بڑے بڑے جو بدن تھے, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو قوم عاد ہے اس کو اللہ تعالیٰ 30-30 ہاتھ اونچا بنایا تھا, ان کی جو سائز تھی ان کا جو ہائٹ تھا وہ 30 ہاتھ 35 ہاتھ 25 ہاتھ کے اونچے تھے اور 6-6 سال کی عمریں تھی, 700 سال کی عمریں تھی, اس لیے وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوا, مجھ سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے, میں چاہتا ہوں درختوں کے اوپر سے پھل کو توڑ لیتا ہوں, میں چاہتا ہوں تو اس کی موٹی موٹی ٹہنیوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اسے توڑ دیتا ہوں, میں بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دیتا ہوں, من اشد منا قوا, مجھ سے طاقت میں کون بڑھ سکتا ہے. اللہ رب العزت نے دکھلا دیا کہ تم اپنے حاکم کے سامنے, اپنے مالک کے سامنے, احکم الحاکمین کے سامنے اپنی طاقت اپنی قوت اور اپنی عمر اور اپنی توانائی پر تم ناز کرتے ہو اور میرے حکم کو ٹھکراتے ہو, آؤ ہم تجھے ایک ایسی چیز سے تباہ کر دیتے ہیں جس کی تباہی کا تجھے خیال بھی نہیں ہوگا, کان نہ ہو اعجاز و نخل خاویہ, ان ہواؤں نے ان کو اس طرح سے مارا ہے کہ ہواؤں سے اڑ اڑ کے کوئی تو دیواروں سے ٹکراتا, کوئی پہاڑوں سے ٹکراتا, ہواؤں سے اڑ اڑ کر کوئی درختوں سے ٹکراتا, یہاں تک کہ پوری کی پوری قوم اور پوری کی پوری آبادی ان ہواؤں کے جھونکوں سے اس طرح تباہ ہو گئی ہے کہ آج تک وہاں پر کوئی آبادی قائم نہیں ہو سکی ہے. یہ اللہ رب العزت نے قوم عاد کے ساتھ اپنی ایک شان حاکمانہ کو دکھلا دیا کہ مجھے حاکم نہیں مانتے اور حاکم نہ مان کر میرے سامنے نہیں جھکتے ہو بلکہ کہتے ہو من اشد منا قوا, اپنی طاقت پر, اپنی دولت پر, اپنی ناز و نعمت پر تم اتراتے ہو, تمہاری سزا یہ ہے. اسی طرح سے قوم ثمود جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 200 سال پہلے کا زمانہ جنہوں نے پایا ہے, یہ قوم ثمود یہ یمن اور حضرمود کے علاقے میں آباد ہیں اور ان کو اللہ نے عجیب طاقت دی تھی, قوم ثمود کو اللہ نے عجیب طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے, جب الصخر بالواد وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے, پہاڑ کو تراش تراش کے اندر محل بنایا ہے اور وہاں باتھ روم بنائے ہیں, وہاں کچن بنایا ہے, وہاں سٹنگ روم بنائے, عجیب لوگ حیران ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قوم ثمود کو کیسی طاقت و قوت عطا فرمائی تھی. یہ قابل طاقت و قوت ظاہری زمانے میں کوئی انسان اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنا سکتا, تو اس کے باوجود اللہ رب العزت نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کو جو تباہ و برباد کیا, انہوں نے کیا سوچا تھا, قوم ثمود نے سوچا تھا کہ ہم پہاڑ کے درمیان میں اگر چلے جائیں گے تو پانی کا طوفان نہیں آ سکتا, پہاڑ کے کوہ میں چلے جائیں گے اور وہاں محلات بنا کر اندر محفوظ رہیں گے تو ہواؤں اور ہوا کے طوفان سے کوئی تباہ نہیں ہو سکتا. اس بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ پانی سے تباہی نہیں آ سکتی اور اسی طرح سے ہواؤں سے تباہی نہیں آ سکتی, اللہ نے اپنی شان حاکمیت کو دکھلا دیا. چنانچہ ایسی چیخ کی آواز آئی, ایسی چیخ, ایسی پکار, ایسی کڑک کی آواز آئی کہ چیخو پکار کی ایسی بھیانک آواز آئی کہ چیخو پکار کی بھیانک آواز سے ان کے دل دہل گئے, اسی میں ان تمام کی موت آ گئی. پروردگار نے اپنی شان قدرت کو دکھا دیا کہ میں کسی کو اگر اپنی شان حاکمیت کی بنا پر پکڑ کرنے پر آؤں تو میں ہواؤں کا محتاج نہیں ہوں, میں بارش کا محتاج نہیں ہوں, میں زمین میں دھسانے کا محتاج نہیں ہوں, بلکہ میں جس چیز سے چاہوں اپنی شان حاکمیت دکھا کر تجھے یہ سبق سکھلا سکتا ہوں. چنانچہ اللہ نے وہ پکار کے ذریعے سے, چیخ کے ذریعے سے, آپ دیکھیے آج بھی اگر بادل پہ کالے کالے, آسمان پہ کالے کالے بادل ہوں, ہوائیں چل رہی ہوں اور بجلی کی کڑک جب ہوتی ہے اور دھماکے کی آواز ہوتی ہے تو اچھے اچھے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ تو معمولی سی ہے, اس زمانے میں ایسی سخت آوازیں آئیں تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہمارا آپ سنتے ہی ہیں, اسی طرح اللہ رب العزت نے قوم لوط کا تذکرہ بھی, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ بھی اللہ نے عجیب انداز میں کیا. اردن جس کو ہمارا آپ جانتے ہیں حصہ ملک شام, اس زمانے میں ملک شام کا ہی وہ حصہ تھا اور وہ آبادی اس وقت ملک شام میں شامل تھی. اس وقت وہ کٹ کر کے اردن میں آ گیا جس کو جارڈن کہتے ہیں, وہاں وہ آبادی تھی اور وہاں ان کی نافرمانی پر اللہ رب العزت نے اپنی شان حاکمیت کو ظاہر فرما دیا. کیسے فرمایا؟ فرشتوں سے کہا, ایک فرشتہ آیا اس نے پوری آبادی کو اپنے ایک ہاتھ پہ اٹھاتا ہے, آسمان کی بلندی پہ لے جاتا ہے, آسمان کی بلندی پہ لا کے اس کو ایسا دے مارا ہے کہ اس کے پرخچے اڑ گئے, ہڈی بوٹی کہاں گئی کچھ پتا اس کا نام و نشان نہیں. مورخین فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ قوم لوط آباد تھی آج وہی جگہ ان کے روم کے وہی جگہ اردن میں جارڈن میں وہی جگہ ہے جس کو آج بحر میت کہا جاتا ہے, ڈیتھ سے کہا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے, جس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں لکھا ہے کہ جو 50 میل لمبا ہے اور 11 میل چوڑا ہے اور 1300 فٹ اس کی گہرائی ہے. اندازہ لگائیں 1300 فٹ گہری ہے وہ جگہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے نے 1300 فٹ سے زمین کو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کی بلندی میں لے جا کر ان کو اس طرح سے دے مارا. اور عجیب بات یہ کہ آج تک وہ جگہ اللہ کے عذاب کی عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے. وہ اس طرح کہ آج سمندر کے پانی کو جو میڈیکل سائنس نے چیک کیا ہے تو سمندر کے پانی میں تقریباً 5 سے 6% اس میں نمک ہوتا ہے, کھار ہوتا ہے, لیکن یہاں جو پانی ہے اس میں 23 سے لے کر 25% اس میں نمکینی پائی جاتی ہے, اس میں کھار پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ وہ حصہ ہے سمندر کا کہ جہاں آج تک کوئی زندہ جانور زندہ نہیں رہ پاتا ہے, مچھلی بھی اس میں زندہ نہیں رہتی, یہاں تک کہ بہتے ہوئے اگر کوئی مچھلی آ جاتی ہے وہ جاتے ہی اس میں فوراً مر جاتی. اللہ رب العزت نے اس جگہ کو عبرت کا نمونہ آج بھی بنا دیا ہے. اندازہ لگائیں کہ جو پاک پروردگار اپنی شان حاکمیت کو دکھلاتا ہے اور جتاتا ہے اپنے بندوں کو, منشا یہ ہے, اللہ نے اس نمونے اس لیے قائم کیے ہمارے اور آپ کے لیے کہ میرے بندے اگر یہ چاہتے ہو کہ احکام کی پابندی ہو اور احکام کے ساتھ ساتھ اس پر ادب کا بھی لحاظ ہو, ادب کا بھی لحاظ ہو, تو تمہیں ہمیں ہماری حاکمیت کو, ہماری طاقت کو, ہماری قوت کو, ہماری قدرت کا استحضار کیا کرو کہ میرا اللہ سب سے زیادہ قادر ہے. اگر اس کا استحضار تمہارے دل پر رہے گا تو تمہارے دل پر خوف, تمہارے دل پر رعب, تمہارے دل پر اللہ کا دبدبا رہے گا تو تم ہمارے سارے حکموں پر چلو گے بھی اور چلنے کے ساتھ ساتھ پھر تمہارے کام کا انداز ہی بڑا اچھا ہو جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ کی عظمت کو سوچا کریں, اللہ کی بڑائی کو دل میں بیٹھایا کریں تاکہ ہر حکم پر چلنا بھی آسان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ادب کا پہلو بھی ہو. عبادتوں میں ادب کا پہلو یہ ہے کہ سنتوں کا لحاظ کیا جائے. نمبر 2 اس میں ادب کا پہلو یہ ہے, ادب کا پہلو یہ ہے کہ دھیان اللہ کی طرف قائم ہو, دھیان اللہ کی طرف قائم ہو. ہمارے حضرت ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ, یہ مجنو, کسی نمازی کے آگے سے گزر گیا, کسی نمازی کے آگے سے گزر گیا تو نمازی نے نماز توڑ کر اسے ڈانٹا اور کہا شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی کہ تم میرے سامنے سے گزر گئے. تو اس نے کہا مجھے شرم نہیں آتی, آپ کو شرم نہیں آئی, آپ کو شرم نہیں آئے گا, مجھے کس بات کی شرم. کہا ارے میں تو اس لیلا کی یاد میں ایسا محور مست ہوں کہ مجھے کسی اور کا خیال نہیں آیا, تو اپنے رب کی یاد میں کیسا غافل تھا کہ میرے گزرنے کا تجھے خیال آ گیا. اس نے عجیب بات کہہ دی. ایک دنیا کا خیال رکھنے والا، تعلق رکھنے والا کسی اور کی یاد میں محو ہو جاتا ہے، ہم اپنے خالق و مالک کو سجدہ کرتے ہوئے بھی اپنے خالق و مالک کی یاد میں ہم محو نہیں ہوتے۔ یہ ادب ہے کسی بھی حکم کا کہ ہمارا خیال ادب اللہ کی طرف قائم رہے، لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کے دھیان کو خیر رکھے۔ حضرت فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑی عجیب بات ہے، ہر دم ان پر اللہ کی عظمت کا استحضار رہتا تھا، اس استحضار کی وجہ سے خیال کرتے تھے کہ وہ میرا حاکم ہے، میں اس کا محکوم ہوں، اور ہر دم میرا حاکم ہے اور ہر دم میں اس کا محکوم ہوں، اور جو ہر دم غلام ہوتا ہے وہ ہر دم اپنے آقا کی غلامی میں رہتا ہے، تو میں تو ہر دم اس آقا کی غلامی میں رہوں گا، لہٰذا وہ طے کرتے تھے کہ میں کبھی اپنے اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہوں گا۔ چنانچہ ایک دفعہ سفر میں نکلے تو ایک میل کا فاصلہ طے کر لیا، ایک میل کا فاصلہ طے کر کے جب پہنچ گئے تو وہاں خیال آیا کہ اللہ اکبر، میں تو اس پورے ایک میل کے سفر میں میں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، ایک دفعہ بھی مجھے میرا اللہ یاد نہیں آیا، اور غلام اور محکوم اور نوکر وہ اپنے آقا کو بھول جائے۔ چنانچہ سفر روک دیا، وہاں سے واپس آئے اور واپس آ کر پھر یہاں سے چلے اور اللہ کی یاد اللہ کے ذکر کے ساتھ چلے، اے اللہ تو حاکم ہے، میں غلام ہوں، غلام کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے حاکم کو فراموش نہ کرے، اے اللہ اب میں نے دوبارہ وعدہ کر لیا ہے، اے اللہ پھر سے میں یہاں سے چل کر وہاں تک چل رہا ہوں، اور پھر آخر میں دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن آپ مجھے فراموش مت کرنا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دن کے اندر علم حدیث میں مشغول رہتے تھے اور رات میں تقریباً 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے، اس بنیاد پر کہ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتے تھے کہ رب کریم آپ حاکم ہیں، اور غلام رات میں ہو تب بھی غلام ہے، دن میں ہو تب بھی غلام ہے، اللہ میں دن کی غلامی علم حدیث کو پھیلانے کے ذریعے سے کرتا ہوں، اور اللہ رات میں غلامی تسبیحات کے ذریعے کرتا ہوں۔ لہذا دو باتیں آج میں سمجھنا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی عظمت اپنے دل پہ بیٹھائیں، اس کے لیے اللہ کی عظمت کی نشانیوں کو سوچیں، اور جو روب اور دبدبہ آئے تو عبادات میں ادب کا لحاظ بھی ہم رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد الملک بن مروان جو بادشاہ تھا، اس زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، اگرچہ بہت سی چیزوں میں بڑے آزاد منش ہوا کرتے تھے، مگر وہ بھی اللہ کے سامنے خائف اور رونے والے ہوتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مطاف میں پہنچا تو میں نے ایک جوان بندے کو دیکھا کہ بڑے بہت ہی بے تحاشا روتا ہے اور روتے روتے زمین بھیگ چکی ہے، تو میں کنارے کھڑا رہا، پھر میں نے اپنے وزیر سے کہا یا اپنے نوکر سے کہا کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، سجدے سے فارغ ہو جائے، تو اس کو بلا کے لانا۔ جب اس کو بلا کے لائے تو میں بادشاہ تھا، میں نے کہا کہ جوان بچے تم اتنا روتے ہو، اتنے رونے کے بجائے اگر اتنا نہ بھی رو گے تو اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم و کریم تو اتنے رونے کے بغیر بھی معاف کر سکتا ہے، اتنا کیوں روتے ہو؟ زمین بھیگ گئی۔ کہنے لگا کہ وہ شان حاکمیت سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی شان حاکمیت سے ڈر لگتا ہے کہ شان رحیمی پر آئے گا تو یقیناً تمہاری بات سچ ہے، مگر وہ اللہ اگر شان حاکمیت پر آئے گا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اللہ کی شان حاکمیت جب یاد آتی ہے تو میں رو دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی فرشتے نے کہا تھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت اللہ کی شان جلال اور شان عظمت اور شان حکمرانی جب میرے دل پر آتی ہے تو میں بھول جاتا ہوں کہ مجھے اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کی شان حاکمیت کو ذہن میں رکھیں، یہی چیز ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے اور عبادتوں کے انداز کو عمدہ سے عمدہ بنا سکتی ہے۔ ہم جب بھی اپنے گھر پر جہاں بھی رہیں، جب ذکر کریں تو اللہ کی عظمت کو سامنے رکھیں کہ جس اللہ نے آج ہمیں زبان سے اللہ اللہ کہنے کی قدرت دی ہے، وہی حاکم وہی قادر مطلق اللہ ہماری زبان کو روک بھی سکتا ہے، وہی پاک پروردگار ہماری زبان کو چپکا بھی سکتا ہے۔ آج اس اللہ نے فضل و کرم سے ذکر کا موقع دیا ہے تو ذکر کرنا ہی کرنا ہے، تو ذرا اچھے انداز سے کریں، استحضار و معیت کے ساتھ کریں۔ اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ پوری توجہ پورا دھیان اپنے اللہ کی طرف قائم کریں، سوچیں اس پاک پروردگار کو کہ جو ایک طرف 70 ماؤں سے زیادہ کریم بھی ہے، اللہ نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، پھر بھی اس رب کا جاہ و جلال اس وقت کتنا ہوگا جس وقت اس نے قوم عاد کو تباہ کیا تھا، جس قوم عاد کے لیے حضرت ہود نے آنسو بہائے، اس رب کریم کا جاہ و جلال کتنا تھا جس وقت حضرت صالح نے آنسو بہائے اور پھر بھی ان کی قوم صالح کو اللہ نے تباہ کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دل میں درد رکھا، پھر بھی اللہ کا جاہ و جلال کتنا کہ بیٹے کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا. وہی پاک پروردگار اپنا جاہ و جلال ابھی بھی رکھتا ہے. ہم غلام ہیں لیکن ہم بڑے نافرمان ہیں. غلامی کا حق تھا کہ ہم فرما بردار رہتے، اس کی یاد میں رہتے. اللہ اللہ یادوں میں کیا رہتے، سجدوں میں بھی تجھ سے ہی غافل ہو گئے. قرآن سامنے کھلا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ہاتھ قرآن کے ورق پر ہے اور دل کہیں اور گھوم رہا ہے. اللہ یہ تو بڑی بے ادبی ہو جاتی ہے. پروردگار کوئی بادشاہ کے سامنے کوئی گفٹ دے اور بے ادبی سے دے تو مولا و بادشاہ بھی چہرے پہ مار دیتا ہے اور کہتا ہے اس نے شاہی ادب کے خلاف کیا، اس کی گردن اڑا دو. اللہ ہم تو ہر عمل میں بے ادب ہو کر کرتے رہے، اللہ ہمیں شان ادب سکھلا دے. سوچے ابو فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک میل چل کر گئے، کہہ لگے حاکم کے سامنے اسی کو بھلا کے چلنا یہ بے ادبی ہے. واپس لوٹتے ہیں اور پھر چلتے ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں. ہم بھی ذرا سوچیں کہ ہم بھی نماز، روزہ، تلاوت، ذکر اس طرح کریں جس میں اللہ کی یاد رہے. رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. ہوا او ہرس والا دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. اللہ جن قوموں کو آپ نے تباہ کیا اس کے زمانے میں تو آج جیسے بڑے بڑے گناہ بھی نہیں تھے، اللہ آج تو سڑکیں گناہوں سے بھر گئی. اللہ کریم اگر آپ پکڑ کرنے پر آتے تو مولا ہم تو کب پکڑ میں آ گئے ہوتے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، میرا رستا بدل دے دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہاتھ اٹھائیے دعا کیجیے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ آپ کا سب سے بڑا احسان، اللہ آپ کا سب سے بڑا کرم کہ آپ نے ایمان عطا فرمایا. اللہ اگر قوم عاد میں آپ پیدا کر دیتے تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. اللہ قوم سمود میں اگر پیدا کرتے کوئی روکنے والا نہیں تھا. قوم نوح میں پیدا کرتے اللہ کوئی روکنے والا نہیں تھا. اے اللہ قوم فرعون میں پیدا کرتے کوئی روکنے والا نہیں تھا. جو آپ ہی نے پیدا، اے اللہ آپ نے حفاظت فرمائی. اللہ اپنی عظمت ظاہر فرما، تیرے آزان کا واسطہ، تیرے اللہ اکبر کا واسطہ، اللہ تیری شان عظمت دل پہ ڈال دیجیے، شان کبریائی ہی دل پہ ڈال دیجیے. یہ غریب آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگے سے راضی وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.